تو اللہ تعالی سے تعلق بنایا حضور نے، شرک کو مٹایا، توحید اچھی طرح سمجھائی، اور دل مکمل اللہ تعالی کی یاد میں لگ جائیں، اس کی تعلیم اور تربیت فرمائی کہ مومن کا قلب ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، غفلت سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ ہی کے لیے جیے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرے، تو اللہ سے مضبوط نسبت قائم ہو جائے، مضبوط تعلق قائم ہو جائے. اس لائن کی ایک تربیت ہے آپ کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو مخلوق ہے ہمارے اطراف، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق صحیح انداز کا قائم ہو جائے. پھر مخلوقات میں بھی انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا سے اچھا ہو جائے، اور انسانوں میں بھی مومنوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا سے اچھا ہو جائے. تو دو پہلوؤں سے آپ نے تربیت فرمائی، اس لیے کہ کل جنت میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے تو وہاں بھی ان دو پہلوؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی بہترین تعلق چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بستی ہے، اللہ کا پڑوس ہے جنت. اس کے ساتھ ساتھ وہاں جنتیوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اکیلے نہیں رہنا ہے. تو نیکوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ بھی آ جائے آدمی کو. تو ہمیشہ کی زندگی میں بھی ہم کو دونوں چیزیں چاہیے، اللہ سے بھی تعلق، نیک بندوں سے بھی تعلق، اس کے آداب. اس لیے جنت پہ جانے کی شرائط میں جہاں اللہ کی توحید ہے، اللہ سے حسن تعلق ہے، جنت کے جانے میں داخلے کے لیے شرائط میں اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے. انسانوں کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے رہنے کا سلیقہ بھی جنت میں جانے کی شرط ہے. تو حضور نے جو تربیت فرمائی مدینے میں، دونوں ایک ساتھ اس میں چلتے تھے، اللہ سے بھی تعلق، بندوں سے بھی اچھا تعلق. اور پھر یہ بندوں سے اچھا تعلق قائم ہونے کی وجہ سے ہی دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. جب دین کی بنیاد پر ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، محبتیں بنتی ہیں، تو دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. پھر دوسرا پہلو بھی سامنے آیا کہ اس وقت ساری دنیا دشمن تھی، عرب بھی دشمن تھا، عجب بھی دشمن تھا، ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، مسلسل حضور کو ہر مہینہ 5 مرتبہ فوجی دستے بھیجنے پڑ رہے تھے، خوفناک خبریں آتی رہتی تھیں، ایسے کہ بس کلیجہ نکل کے منہ کو آ جائے. چھوٹی سی تعداد تھی حضور کے ساتھ ایک شہر مدینہ کی، تو کس طرح حضور نے سارے عالمی خطرات، اطراف کے خطرات کے مقابلے میں ان کو مضبوط کیا، کیسے ہمت پیدا کی، کیسے جرأت پیدا کی، اور کس طرح سے ان کو متحد کر کے سب پہ غالب کر دیا. تو یہ امت جو حضور نے بنائی، مضبوط امت، اس سے تربیت بھی بہت زبردست ہوئی، اخلاق کی، جنت کی تیاری بھی زبردست ہوئی، اور پھر دشمنوں کا جواب بھی ہو گیا، طاقت بھی بن گئی. یہ موضوع چل رہا تھا کہ حضور نے ایک طرف تو پورے ایمان والوں کی عظمت دلوں میں بٹھائی، دوسری طرف ظاہری اعتبار سے بھی مسلمانوں کو جڑ کے رہنے کی ترتیبیں بنائی کہ کوئی بھی بغیر امیر کے نہ رہے. 3 آدمی بھی ہیں تو امیر ہونا ہے، 10 بھی ہیں تو امیر ہونا ہے، اور امیر کے کئی لیول تھے، کہیں حضور نے عریف کہا، کہیں حضور نے نقیب کہا، کہیں حضور نے امیر کا لفظ استعمال فرمایا. لیکن ہر مسلمان ایک چھوٹے گروپ میں ہوتا تھا، تو ہر مسلمان کو عادت تھی، کسی کے ماتحت ہو کے چلنے کی عادت تھی، اور کچھ لوگوں کو لے کے چلنے کی بھی عادت تھی. ایک باپ ہونے کے ناطے ہر مسلمان اپنے گھر کا امیر ہے، فطرتاً ہر آدمی امیر ہے، اس کو لے کے چلنا سیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو کسی نہ کسی کے ماتحت رہ کے چلنا ہے. تو یہ منظم کیا حضور نے امت کو، اکیلے اکیلا کوئی بھی نہیں جائے گا، سب چھوٹے چھوٹے گروپس میں جڑ کے رہیں گے، اور چھوٹے گروپ بڑے گروپ کے ماتحت رہیں گے. اس کی بہت سختی سے حضور نے پابندی فرمائی. پھر تیسرا نقطہ بتایا گیا کہ ظاہری جوڑ کے ساتھ حضور نے دلوں کے جوڑ کا بھی پورا انتظام فرمایا، ایسی ایسی تعلیمات دیں، ایسی ایسی عادتیں چلا دیں مسلمانوں میں کہ وہ سب بھائی بھائی ہو گئے، دل سے ایک دوسرے کے چاہنے والے، ایک دوسرے کی ہمدردی میں رہنے والے، ایک دوسرے کے کام کے لیے لپکنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف پر مچل جانے والے، اور اپنی خوشیوں میں، اپنی آمدنیوں میں شریک کرنے والے اپنے بھائیوں کو، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے کو پیچھے رکھ کر مسلمان بھائی کو دوسرے کو ترجیح دینے والے، خود بھوکے رہ جائیں گے میرا بھائی بھوکا نہ رہے، خود پیاسے رہ جائیں گے میرا کوئی مسلمان بھائی پیاسا نہ رہ جائے، یہ ایثار اپنے اوپر دوسرے مسلمان کو ترجیح، پھر قربانی، ترجیح بھی معمولی چیزوں میں نہیں، ایسی زبردست قربانیاں، جان کی قربانی، پھر بھی حضور نے سب کا مزاج بنایا کہ کسی دوسرے مسلمان کو کچھ ہوا تو میں جان دے دوں گا مگر اس کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ایثار، قربانی، اخوت، اس کی تعلیمات کے ذریعے سے حضور نے سب کو ایک بدن کی طرح سے بنا دیا تھا، پورے مدینے والوں کو۔ اب اس سے یہ ہوا کہ ان کے اندر ہمتیں بہت آ گئیں، اس خلوص کی وجہ سے، اس اتحاد کی وجہ سے، اس آپسی تعاون کی وجہ سے ان کے سینے میں جو دل تھا وہ بہت ہی مضبوط، پہاڑوں جیسا حوصلہ ان کا ہو گیا، تو مشکل حالات میں بھی ان کو خوف نہیں ہوتا تھا۔ اور چونکہ اتحاد کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ایک دوسرے پہ جب آدمی ترجیح دیتا ہے دوسرے کو تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اس طرح سے غیبی مدد بھی آئی ان محبتوں کی وجہ سے، ان قربانیوں کی وجہ سے، اور اللہ نے ان کو بڑی بڑی قوموں کے اوپر غالب کر دیا۔ تو اخوت پیدا کی گئی، مواسات پیدا کی گئی، غمگساری پیدا کی گئی، اتحاد پیدا کیا گیا امت میں، عظمت مومن پیدا کی گئی۔ اب یہ پورے مجمع میں کیسے آئی یہ چیزیں، پورے 10,000-20,000 کی جو بھی امت تھی سب کے اندر یہ چیز آئی کیسے، ایک ساتھ تو مشق نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو حضور نے جو ترتیب چلائی، چھوٹے چھوٹے حلقوں میں یہ مشق کروائی حضور نے، چھوٹے چھوٹے حلقوں میں، 10 آدمی کا حلقہ، 8 آدمی کا حلقہ، 15 آدمی کا حلقہ۔ اس کے لیے ہم کو حدیثوں میں جو ملتا ہے عنوان دینی دوستی کا ملتا ہے، الحب فی اللہ، کہ ہر مسلمان اللہ کی محبت میں کچھ اپنے دوست بنائے، اپنے مسجد کے ہو سکتے ہیں، اپنے گلی کے ہو سکتے ہیں، اور کہیں قریب قریب دکانیں ہیں تو دکان والے ہو سکتے ہیں، قریب قریب لگے ہوئے کھیت ہیں تو کھیت والے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح حضور نے رواج ڈالا کہ ہر مسلمان کے کچھ دوست رہیں، اللہ کے لیے محبت ہو۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے زبردست فضیلتیں بیان فرمائی، بہت اونچی فضیلتیں بیان فرمائی، جس کی وجہ سے صحابہ میں اس کا رواج پڑ گیا کہ کوئی بھی مسلمان اکیلا نہیں جیتا تھا، کچھ دینی دوست ہوتے تھے اس کے۔ وہ دینی دوستوں کے چھوٹے سے حلقے میں ان کو یہ اخوت کی مشق، مومن پہ خرچ کرنے کی مشق، مومن کے ساتھ وقت لگانے کی مشق، مومن کا کام کرنے کی مشق، وہ چھوٹے گروپ میں ہوتی تھی۔ 1,000 ایک ہی ساتھ 10,000 آدمی ہیں، کوئی بھی جا کے کسی کو پکڑ کے نصیحت کرنا شروع کر دے تو عجیب ہو جاتا ہے، جا کے اس کا بتائیے کچھ کام بولیے تو عجیب ہو جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے حلقوں میں حضور نے مشق کروائی، اس کے لیے جو عنوان ہے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت۔ تو گزشتہ یہ بات آپ کے سامنے عرض بھی کی گئی اور پھر آپ کے سامنے تقاضا بھی رکھا گیا کہ یہی ترتیب یہاں 1 سال سے چل رہی ہے، ماشاءاللہ اس میں بہت نفع سامنے آیا۔ اب چونکہ وہ چیز کافی مفید سامنے آ گئی تو آپ حضرات بھی اس میں شرکت کریں، گزشتہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے لبیک کہا، اپنے فون نمبر لکھوائے، اس میں سے ایک بڑی تعداد اتوار کے دن حاضر بھی ہوئی تھی اور ان کی جو ہے حلقے بھی ان کے بنے، پھر انہوں نے اتوار کو بھی ملاقات کی، ابھی کل پرسوں بھی الگ الگ حلقوں نے ملاقات کی، تو وہ سلسلہ یہاں شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ مختلف شہروں میں تیزی سے یہ کام جاری ہے۔ اس ہفتے میرا اور بھی 2 شہروں میں جانا ہوا تو کئی مقامات پہ یہ دینی دوستیاں وجود میں آ گئی ہیں اس ہفتے میں بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ دینی دوستی کا موضوع جو ہے ایسی مختصر نہیں بتایا حضور نے، اس کے پورے آداب بتائے کہ جب دین کے نام پر جب دوست بنیں گے کچھ آدمی تو کیسے ان کی دوستی ڈیولپ ہوگی، کیسے اس میں پختگی آئے گی، وہ بھی آداب تفصیل سے حضور نے بتائے. تو اس میں کہ کچھ آداب کا آج مذاکرہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، سچے مسلمانوں کے ساتھ رہو، ساتھ رہو کہہ رہے ہیں، اکیلے مت رہو، سچوں کے ساتھ رہو. یہ کچھ حدیثیں ہیں جو پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی گئی تھی، اور فرمایا المرء علی دین خلیلہ، دوستیاں اچھی بناؤ، اس سے تمہارا کیریکٹر بنے گا. آدمی کا کیریکٹر وہی بنتا ہے جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں. اس میں حضور نے آداب سکھائے، کیسے اسٹارٹ ہوگی دوستی. تو فرمایا تم نے اپنی مسجد میں دیکھا کسی کو ہم مزاج، اپنے آس پاس کسی کو دیکھا، اس کی شخصیت تم کو پسند آئی، محبت ہوئی. یقیناً ہمارے اطراف ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن سے ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے. تو حضور نے پہلی چیز یہ بتائی، جب دل میں محبت ہو تو اس کا اظہار کرو. محبت اظہار چاہتی ہے، اظہار سے ترقی ہوتی ہے. اظہار کرو گے تو پھر سامنے والے کی طرف سے جواب ملے گا. تو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس سے بتا دے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. مسند احمد کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی تھے، اتنے میں قریب سے ایک شخص گزرا. تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے حضور سے کہا، اے اللہ کے نبی یہ جو آدمی جا رہے ہیں ان سے مجھے محبت ہے. تو حضور نے فوراً فرمایا پھر آپ نے بتا دیا ہے کیا ان کو؟ نہیں بتایا تو نہیں. فوراً جاؤ، جا کے بتاؤ کہ تم کو ان سے محبت ہے. جا کے انہوں نے بتایا تو جواب میں انہوں نے بھی گرم جوشی سے جواب دیا کہ آپ کو عورتوں کے ہمارا معاملہ نہیں ہے، دینی دوستی ہے. آپ کو جس اللہ کے واسطے مجھ سے محبت ہے، مجھے بھی اب اس اللہ کے واسطے آپ سے محبت ہے. اب سلسلہ شروع ہو گیا تعلق بننے کا. ہم لوگ کیا ہیں، وہ تو اپنی شخصیت میں گم ہیں. کب تک گم رہیں گے اپنی شخصیت میں؟ دینی دوست ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. کیا ہمارے اطراف کوئی بھی خوبی والا نہیں؟ بہت خوبی والے ہیں ماشاءاللہ. اور جب دوستی ہو جائے گی تو خوبیاں بڑھیں گی. یہ کیوں ہم مان کے بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا ہی جو ہے خراب ہے؟ یہ خامخواہ کی مایوسی کی بات ہے. مومنوں میں الحمدللہ بہت خوبیوں والے ہیں. اور حضور نے مختصر باتیں بتائی، بس یہ تین باتیں کسی میں ہیں تو اس سے دوستی کرنا واجب ہے فرمایا. بہت لمبی لسٹ نہیں ہے، بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں، تین چیزیں حضور نے بتائی، یہ ہے تو اس سے دوستی کرنا واجب ہے. کسی بھی نیکی کی بنیاد پہ محبت ہو سکتی ہے. تو فرمایا محبت کا اظہار کرو. یہ حضرت یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ پھر آگے حضور نے فرمایا صرف محبت ہے بولنے سے دوستی پکی نہیں ہوگی. فرمایا آگے کا قدم حضور نے سکھایا، اب جس سے دوستی ہے اس کا پورا تعارف حاصل کرو. عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، کہ جس سے آدمی کو ناواقفیت رہتی ہے اس سے طبیعت ملتی نہیں، ایک ناگواری رہتی ہے، ایک جھجک رہتی ہے جس کے بارے میں ہم کو زیادہ واقفیت نہیں رہتی. اور جس کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں اس سے پھر انسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا ایک بات کی بیس پہ تو تم نے محبت ظاہر کر دی ایک دو باتوں کی وجہ سے، اب اس محبت کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو پوری شخصیت کو سمجھو، تفصیلی اس کا تعارف حاصل کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، جب کسی سے اس طرح محبت ہو تو پھر اس کے والد کا نام معلوم کرو، اس کی خاندان کی تفصیل معلوم کرو، اس کے حسب نصب کی تفصیل معلوم کرو. حضور نے فرمایا اس سے تمہاری محبت پائیدار ہو جائے گی اور تمہارا جو بھائی چارے کا رشتہ ہے، اخوت، وہ مضبوط ہو جائے گا. تو دوستی کی پہلی بنیاد ہوتی ہے، جس وہ پلر ہے جس پہ دوستی کھڑی ہوتی ہے، وہ ہے اچھا تعارف. سب کے گھر کے حالات کا تعارف ہونا چاہیے، رشتہ داروں کا تعارف ہونا چاہیے، قریبی تعلق والوں کا تعارف ہونا چاہیے، صلاحیت کا تعارف ہونا چاہیے، کیا کیا صلاحیت ہے، آدمی کے ایکٹیویٹیز کا تعارف ہونا چاہیے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں پوری معلوم ہونا چاہیے، اس کو کس کس چیز سے پسند ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، برتنے میں، وہ معلوم ہونا چاہیے. اس کی خاص خوبی کیا ہے، کون سا اس کا پروفیشن کی لائن سے کیا قابلیت ہے، یا الگ سے کسی میں ہیلپنگ نیچر زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر جو ہے بات کرنے کی صلاحیت ٹیچنگ صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر کاروباری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر صنعتی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. جب تک ہم کسی آدمی کو پورا نہیں سمجھتے اس وقت تک دوستی آگے بڑھانے کے لیے راستے نہیں کھلتے. شخصیت جب پوری معلوم ہوتی ہے تو پھر بات کرنے کے لیے بھی موقع ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سپورٹ لینے میں سپورٹ دینے میں راستے سمجھ میں آتے ہیں. جب ہم سامنے والے کو کچھ جانتے نہیں، خالی نام جانتے ہیں اور نمازی ہے اتنا ہی جانتے ہیں، تو آگے نہیں بڑھے گی بات. تو تفصیلی تعارف حاصل کرنے سے اس کے بعد راستے کھلتے ہیں تعلق بڑھنے کے، اور ایک دوسرے کے استعمال کے راستے کھلتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تعارف تفصیلی حاصل کرو تو مودت مضبوط ہوگی، اخوت پائیدار ہوگی. ترمذی شریف کی روایت. پھر اب دوستی ہو گئی تو اس کے بعد کیسے رہنا ہے؟ تو حضور نے طریقہ سکھایا کہ ملو تو پرجوش ملاقات کیا کرو، کبھی بھی روحی صورت کے ساتھ مریل قسم کا سلام ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے چہرے پہ جوش و خروش ہونا چاہیے اپنے دوست کے واسطے، اپنے مومن کے واسطے. تو حضور نے فرمایا کہ پرجوش ملاقات کرو اور سلام کرو تو ہر ایک کے لیے محبت تمہاری جھلک رہی ہو، ایسی شخصیت بناؤ. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں اگر کسی نے اپنے اندر پیدا کر لیں، تین باتیں جمع کر لیں، تو اس نے پورا ایمان جمع کر لیا. تو حضور نے فرمایا پہلی چیز ہے کنجوسی اپنے اندر سے نکال کر خرچ کرنے کی صفت پیدا کرو. دوستی کب آگے بڑھے گی؟ کنجوس سے تو کوئی دوست بن نہیں سکتا. کنجوس کو دوست بنائیں گے تو عین مصیبت کے وقت ہاتھ دے دیتا ہے، اس لیے عقل مندوں نے کہا کہ کنجوس سے کبھی دوستی مت کرو، خاموخہ کا دھوکہ ہے وہ دوستی نہیں. تو ہم کنجوس ہیں تو ہم دوستی کے قابل ہی نہیں، کیا کسی کو دوست بنائیں گے. تو حضور پہلی صفت بتاتے ہیں کنجوسی نکالو اپنے اندر سے، خرچ کرنے کی صفت پیدا کرو. دوسرا اپنے ساتھ انصاف کوئی کرتا ہے، ایک عجیب حضور نے عنوان سامنے رکھا کہ جو اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے وہ مومن ہے فرمایا. تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ آدمی اپنے سے انصاف نہیں کرتے رہتا ہے، کسی گناہ کے جذبے میں، کسی ضد میں آ کر، کسی غلط فہمی میں آ کر ایسے کام کرتا رہتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے سے انصاف نہیں کر رہا ہوتا. اور تیسری بات، سارے جہاں کو سلام، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ رنگ تم پیدا کرو تو تمہارے اندر ایمان کامل ہے. سب سے محبت سارے جہان کو سلام. یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف ابن عبد الرزاق کتابیں مشہور ہیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایک تابعی گزرے ہیں سعید بن حماس، تو پرجوش ملاقات کی طبیعت تھی ان کی، جب بھی کوئی سامنے آ رہا ہے تو بہت ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بشاشت کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ملتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بس ہر وقت کھلا چہرہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسکراتے رہنے سے فری میں آدمی کی حفاظت ہو جاتی، بولے سستے میں آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، دشمنوں سے برا چاہنے والوں سے سستے میں حفاظت ہو جاتی ہے، مال خرچ کرنا نہیں پڑتا، مال خرچ کرنے کا تکلف نہیں ہے، کسی کو منانے کے پیچھے مشقت نہیں ہے، بس ہمارے چہرے کی بشاشت وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتی ہے اور ان کے اندر نفرت پیدا ہونے کے چھوٹے چھوٹے اسباب ہوتے ہیں، وہ ان کو معلوم بھی نہیں رہتے، وہ نفرت آ جاتی ہے لوگوں میں، وہ نفرت کو کھینچ کے پھینک دیتی ہے ہماری مسکراہٹ ہے، ہماری چہرے کی بشاشت. اور باغی سے حفاظت ہے فرمایا، اپنے بچوں میں، اپنے آفس والوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، کوئی اپنے خلاف سوچ رہا ہے، ذرا بغاوت کے موڈ میں ہے، تو جب ہم اس کے جب بھی اس سے مسکرا کے ملیں گے، محبت سے ملیں گے، تو وہ مجبور ہو جائے گا اپنی بغاوت کو روکنے پہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گلے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ایک دم چھرا نکالے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. آپ جب بے تکلف محبت سے کسی کی طرف آگے بڑھیں گے تو اس کے اندر کی دشمنی کو وہ نکال کے پھینکنے پہ مجبور ہو جائے گا، اندر ہے بھی تو ظاہر کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اور ہوتے ہوتے اس کی دشمنی چلی جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ باغی سے حفاظت ہے، ان مسکراہٹوں کی وجہ سے باغی بغاوت نہیں کرتا. اور چغل خور سے نجات ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتے رہتے ہیں، تو ہمارے خلاف جا کر ہماری باتیں دوسروں کو لگانے کی جن کی طبیعت ہے ان سے ہم مسکرا کے محبت سے ملیں گے تو ان کو بھی چغل خوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, اچھا نہیں لگے گا ان پر, بھائی یہ آدمی اتنا محبت سے ملتا ہے میں جا کے اس کے خلاف کیا بولوں. تو کئی فائدے انہوں نے بتائے. تو حضور نے سکھایا دوستی آگے چلتی کیسے ہے, پرجوش ملاقات کرنا چاہیے محبت بھری. آج کل ہم لوگ کیا ہے, ہاں مخواہ اپنے اوپر ٹینشن سوار کر کے رکھتے ہیں, فلاں کام کا ٹینشن, فلاں کام کا ٹینشن. ٹینشن مول لینے سے کام تھوڑی ہوتا ہے, حشاش بشاش رہنے سے کام ہوتا ہے. آفس میں بیٹھو میز پہ تو جب ٹینشن لو اچھا سمجھ کے کام لو, ٹینشن تو کبھی نہیں لینا. جس کام کا وقت ہے اس وقت تو اس کے اوپر پوری توجہ دے, یہ نہیں کہ رات دن چہرے پہ 12 بج رہے ہیں تو لوگ سب بھاگ جاتے ہیں, قریب کوئی نہیں آتا. اور پرابلمس سے مقابلہ کرنے کی ہماری صلاحیت بھی گھٹ جاتی ہے اس میں, جب دیکھو ایسے ہی پریشان پریشان رہنے سے چہرے سے معلوم ہو رہا کہ آدمی پریشان ہے, بزی ہے. بزی ہوں گے مگر چہرے سے نہیں معلوم ہونا چاہیے, سکون ہونا چاہیے. تو بشاشت, اس سے سوسائٹی میں اپنا مقام بنتا ہے, کام آسان ہو جاتے ہیں. اردو کا مشہور شعر ہے, جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے, حالی کا شعر ہے, جہاں رام ہوتا ہے, رام کا مطلب ہماری مٹھی میں آ جاتا ہے, ہمارا چاہنے والا ہو جاتا ہے, ہمارا فرما بردار ہو جاتا ہے. رام کا مطلب اونٹنی رام ہو گئی بولتے ہیں جب قابو میں آئے. جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے نہیں لگتی کچھ اس میں محنت زیادہ. میٹھی زبان میں بات کرنے سے کچھ محنت آتی ہے کیا؟ چیخنے چلانے میں چنگاڑنے میں تو رگیں پھٹتی ہیں, لیکن مسکرانے میں کیا ہے؟ میٹھی زبان میں نہیں, میٹھی زبان سے اپنی صحت بھی اچھی ہوتی. جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے نہیں لگتی کچھ اس میں محنت زیادہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں, یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیری. یہ زندگی کیا ہے؟ جنگ کا میدان ہے. اس زندگی کے میدان میں جنگ کرنے کے پاس راستے ہمارے پاس تلوار کیا ہے؟ یقین محکم, یقین کے ساتھ چلتے رہنا, اپنے پلان پہ یقین, اپنے منصوبے پہ یقین, اپنی جو بھی ڈیوٹیز ہے جو کر رہے ہیں آپ اس پہ آپ کو یقین ہونا. اور عمل پہ ہم اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مسلسل آدمی کوشش کرتا رہے. اور پھر محبت فاتح عالم, سارے عالم کو جیتنے والی محبت ہونا ہمارے اندر, یہ ہے تلوار جس سے دنیا کی زندگی کی جنگ جو ہے وہ جیتی جاتی ہے. محبت فاتح عالم. حضور نے فرمایا صدقے کے بارے میں, نیکی کے بارے میں, ان تلقا اخا کا بوجہ قلیق, یہ بھی نیکی ہے. نیکی کمانے کے واسطے آسان راستہ ہے کہ تم کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے, کھلے ہوئے چہرے سے ملو. تو پہلی بات تو حضور نے کیا کی ہے کہ محبت کا اظہار کرو. ابھی دوستی لوگ بنائے بھی ہیں, آپ لوگ بنائیے بھی. دیکھیے زندگی کا مزہ اٹھانا ہے تو دوستیاں بنائیے, پاکیزہ دوستیاں. تو حضور فرماتے ہیں پہلے محبت کا اظہار ہونا چاہیے. دوسرے بہت تفصیلی تعارف, یہ کئی بیٹھکوں میں ہوتا ہے, پوری شخصیت کو سمجھنا, تفصیلی تعارف ہونا چاہیے. اور تیسرا, جب جن کو آپ نے دوستی بنایا ہے, دوست بنایا ہے, ان سے حشاش بشاش رہ کے ملنے کا مزاج ڈالو. اور چوتھی بات حضور نے سکھائی ہے, تم ان کے گھروں کو جاؤ, ایک دوسرے کے گھروں کو جاؤ. دوستی مضبوط کرنا ہے تو یہ نہیں کہ بس روڈ پہ ہی مل لیے, مسجد میں ہی ملاقات ہو گئی, نہیں. دوستی پکی اس وقت ہوگی گھروں پر جائیے. اب کئی لوگ ایسے رہتے ہیں کہ کسی کے گھر پہ جانا اپنی ذلت سمجھتے ہیں. کئی لوگ ایسے, مجھے کیا ضرورت پڑی بھائی, گھر کیوں جاؤں گا؟ دیکھیے ایمان کی زندگی میں تکبر نہیں ہوتا, فخر نہیں ہوتا, بہت زیادہ اپنی جو ہے شخصیت کو بتانے کا بچانے کا نہیں رہتا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنے کو چورا چورا کرو, عاجزی پیدا کرو تو اللہ کو پسند ہے. بہت زیادہ رکھ رکھاؤ اپنے کو بنا کے رکھنا, ایسے بندے اللہ کو پسند نہیں ہے, وقار اپنی جگہ ہے. تو حضور نے سکھایا جن سے دوستی ان کے گھروں پہ جانا چاہیے. اور پھر اس کا غیر معمولی ثواب بتایا, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, جب تم کسی دینی دوست سے ملنے جاؤ تو اللہ فرشتے کو بھیج کر اللہ نے کیا کیا تھا, محبوبیت کا اعلان کیا تھا. کہ ایک شخص اپنے دینی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, راستے میں فرشتے کو اللہ نے بھیجا, اس نے روک کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی معاملہ ہے نہیں میرا ان سے، کوئی معاملہ نہیں ہے، بس دینی دوستی ہے، اللہ کے لیے دوستی ہے. تو اس فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ تم میری خاطر اس سے محبت کر رہے ہو نا، اس لیے اللہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم کو اللہ نے محبوب بنا لیا اپنا. اللہ کے محبوب بننے کا کتنا آسان راستہ ہے، اور اللہ کا محبوب بن گیا آدمی تو پوری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. تو اللہ کا محبوب بننا ہو تو اللہ کے واسطے کسی کے گھر جاؤ، ملاقات کے لیے جاؤ. پھر اور ایک حدیث میں ہے، جیسے ہی آدمی گھر سے نکلتا ہے کسی سے دینی دوست سے ملاقات کے لیے، تو فرشتے منادی دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، مبارک ہیں تمہارے قدم، مبارک ہیں قدم تمہارے، بہت اچھے راستے پہ چل رہے ہو تم، اور اللہ نے اس ایک ملاقات پر تمہارے لیے جنت میں ایک محل ریزرو کر دیا، خاص کر دیا. ایک ملاقات آپ محلے میں بازو کی گلی میں جا کے کر رہے ہیں تو ایک محل جنت میں مل رہا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ عرش سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو جا رہا ہے اس سے ملنے کے لیے میری خاطر جا رہا ہے، میری خاطر محبت ہے، کوئی دین کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی پیسے ویسے کا، اس لیے وہ اس کا مہمان نہیں ہے، وہ میرا مہمان ہے، وہ اس کے گھر جا رہا ہے مگر میرے گھر آ رہا ہے وہ، اور میرا مہمان نوازی کا کیا ہے معاملہ، کم سے کم یہ ہے کہ میں جنت دیتا ہوں. اتنے بڑے بڑے وعدے حضور سکھا رہے ہیں. صحابہ کتنا ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے، ان کے دوستیاں کرتے تھے، ان کو تو کدھر سے پتا چل جانا کہ جنت ملتی ہے، وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اب یہ تو میٹھے میٹھے کام ہیں، کسی کے گھر جانا، محبت کا اظہار کرنا. پھر پانچویں چیز حضور نے بتایا کہ یہ ایسی کوالٹیز ہیں نا اپنے اندر کہ لوگوں کے دل میں ہم اتر سکیں. ایسا آدمی اگر ہے تو اس کے اوپر جہنم حرام ہے. فرمایا جیسے حضور نے فرمایا، ہر باوقار آدمی، باوقار ہے، نرم عادت والا ہے، لوگوں سے قریب ہو جانے والا ہے، ڈسٹینس بنا کے نہیں رکھتا، قریب ہو جاتا ہے، اور جو آسان ہے لوگ اس سے ملنے میں، دوستی کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، اگر کوئی یہ کوالٹیز کسی کے اندر ہے تو حضور نے فرمایا ایسے شخص پر جہنم حرام ہے. ایسا کھلی ہوئی شخصیت جس کی ہے، جڑنے والی شخصیت جس کی ہے، پرکشش شخصیت جس کی ہے، نرم شخصیت جس کی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینا پسند نہیں کرتے، جہنم حرام ہے اس کو فرمایا. اور ایک بات اللہ کے نبی نے، جب دوستیاں کرو تو ایک دوسرے پہ خرچہ بھی کرو، بغیر خرچ کی پھیکی دوستی چل نہیں سکتی. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں فرمایا، ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر. اے آپس میں ایک دوسرے پہ فیاضی کرنا مت بھولو، لٹاؤ ایسا ایک دوسرے کے اوپر، فیاضی کرو، ہاتھ کھینچ کے مت رکھو، خرچ کرو ایک دوسرے پہ، دل کھول کے خرچ کرو. اس اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم کتنی بشاشت ہے تمہاری ایمان والوں کے واسطے، کیسی محبتیں ہیں تم، کیسا دل کھول کے تم خرچ کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہدیے دو، دوستوں کو ہدیے دیتے رہو، تحادو تحابون، ایک دوسرے کو ہدیے دیتے رہو، محبت تمہاری مضبوط ہوگی، محبت بڑھے گی. کسی نے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی کچھ لوگ جلتے رہتے ہیں ہمارے سے، اکثر لوگوں کو، ترقی کرنے والوں کو یہ شکایت رہتی کہ لوگ ہم سے جل رہے، رشتہ دار جل رہے، آفس والے جل رہے، فیلڈ والے جل رہے، جیلسی. حضور نے اس کا علاج بتایا، جس کے بارے میں تم محسوس کرو کہ وہ جلتا ہے تم سے، اس کو وقتاً فوقتاً ہدیے دیتے رہو، تم خود آگے بڑھ کے جب اس کو نفع پہنچاتے رہو گے، ہدیے دیتے رہو گے، تو اس کا حسد ایک دن ختم ہو جائے گا. جب وہ محسوس کرے گا کہ وہ یہ انسان میرے سے محبت کرتا ہے، مجھے ہدیے دیتا رہتا ہے، اس کی دل میں میری عظمت ہے، میں کیوں جلوں اس سے، اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے. تو طریقہ بتایا، ہدیے دو اس سے حسد. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ابن رفاع ایک مشہور جو ہے اہل علم میں کہتے ہیں کہ ہدیہ کیا ہے، واضح جادو ہے، وہ جادو، ہدیہ دینا وہ ایک جادو ہے، سامنے والے پہ جادو کرنا ہے تو ہدیہ دے دو، خلوص والے ہدیے. اور ابریش ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہدیہ کیا کرتا ہے، ہدیہ دلوں میں جوڑ پیدا کر دیتا ہے اور ضمیر میں الفت پیدا کرتا ہے. جن کو آپ ہدیے دو گے ان کے دل میں الفت آئے گی اور آپ کو ہیبت کا لباس پہناتا ہے. ہدیہ دینے والے کی شخصیت جو ہے باوقار ہو جاتی ہے، لوگوں کے نظر میں اس کی ایک شخصیت ہیبت والی، ہیبت کا مطلب باوقار ہو جاتی ہیں، اور بغیر کسی شور کے دلوں کو شکار کرنے کا یہ طریقہ ہے. بندوق چلاؤ گے آواز آئے گی، بم پھینکو گے آواز آئے گی، ہدیہ دو آواز نہیں آئے گی، سامنے والا شکار ہو جائے گا. بغیر شور کے شکار گاہ ہے. اور فرمایا کہ اس سے محبت تمہارے اندر، یہ تم کو محبت عطا کرتی ہے، جمال ادا کرتی ہے چیز. اور ہدیے کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ ہدیہ دیتے ہوئے کبھی بھی اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا، اتنی چیز ہے کیا ہدیہ دیں گے. ہر آدمی کے پاس ہر وقت بڑی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، اور جب ایک عمل روز روز کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، تو اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کیسے کر سکتے ہیں. اور کوئی چیز بھی جو نیچرل ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، وہی چیز باقی رہ سکتی ہے سماج کے اندر. جو چیز مشکل بنا لی جاتی ہے اس کا رواج نہیں رہ سکتا، بوجھل ہو جاتی ہے. تو ہدیے دینے میں یہ کہ جب جس وقت جتنا ہو جائے دیتے رہنا چاہیے، بڑی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی چیز کا بھی ہدیہ دیں گے تو چھوٹی تاثیر تو اس کی ہوگی، لیکن بے تاثیر نہیں ہوگا، لیکن ایک میسج چلا جائے گا کہ آپ کو لگاؤ ہے سامنے والے سے. تو جب سوسائٹی میں جب بے تکلفی ہوتی ہے تو اس طرح سادے ہدیے بھی قبول کیے جاتے ہیں محبت میں. اب آج کل ہمارے پاس کیا ہو گیا، سوسائٹی کے اندر تکبر بہت آ گیا، میں پوزیشن والا، تو پوزیشن والا. تو ہدیہ دیتے وقت بھی یہ ہدیہ میری پوزیشن کے حساب سے ہونا وہ سوچتا ہے، ہدیہ لیتے وقت بھی لینے والا اچھا میری پوزیشن سے ہدیہ دے رہا نہیں، کیا دے رہا ہے. پوزیشن کے واسطے شادی آنی، پوزیشن کے واسطے دعوتیں نہیں، پوزیشن دکھانے کے واسطے ہدیہ نہیں. پوزیشن ہے کیا؟ سب زیرو ہے. اللہ جہنم سے بچائے تو بہت بڑا کمال ہے. کیا پوزیشن ہے؟ کیا پوزیشن جی؟ تکبر کی بات ہے. کوئی زیرو پوزیشن، کسی کی کوئی پوزیشن نہیں. جس کے اندر جتنی عاجزی ہے، خلوص ہے، اتنی پوزیشن ہے اللہ کے پاس. اس کی ہیبت اللہ دل میں ڈالتے ہیں، وقار ڈالتے ہیں. تو جو بھی ہدیہ ہے جس وقت وہ دینے کا رواج ہونا چاہیے. ایک بزرگ نے کہا کہ اگر کسی کو پیسے خرچ کیے بغیر دوستیاں لڑانے کا ذوق ہے، پیسے تو خرچ نہیں کروں گا مگر دوست بناؤں گا، تو بولے کہ اس کو چاہیے کہ وہ مردوں سے دوستی کرے. زندوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، بھی مردوں سے دوستی ہو سکتی بغیر پیسے کے. اور حضور نے ایک بات سکھائی کہ دوستی پکی کرنا ہے تو مشکل کے وقت کام آؤ، تکلیف دور کرو ایک دوسرے کی، اس سے دوستی مستقل مضبوط ہو جاتی ہے. اور قیامت میں بھی یہ چیز کام آئے گی، آئین مشکل میں آپ کو یہ چیز کام دے گی، وہاں نجات ملے گی. اور جب تک تم اپنے دوستوں کا کام کرتے رہو گے، اللہ تمہارا کام کرتے رہیں گے. ما کان العبد فی عون اخی کان اللہ فی عون العبد، ما کان العبد فی عون اخی، مسلم شریف کی روایت. اور دوستی کا تو امتحان کب ہوتا ہے صاحب؟ کہ دوستوں میں سے کوئی غریب ہو گیا، کسی کو ضرورت پڑ گئی، تب معلوم ہوتا ہے کہ اب تک آپ دوستی نبھا رہے تھے یا ایکٹنگ کر رہے تھے. دوستی کا تو مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے. دوست غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا، تب قوت سے آگے بڑھنا ہے، اس کو دوستی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مکمل بھلائی کیا ہے؟ مانگے بغیر دینا. میرا دوست بول رہا ہی نہیں نا، پوچھ رہا ہی نہیں نا، کیوں پوچھے گا؟ وہ پوچھے گا نہیں، وہ بولے گا نہیں، وہ چہرہ بھی آ کے بنا کے نہیں بیٹھے گا آپ کے سامنے. آپ کا کام ہے آگے بڑھ کے آپ کو محسوس کرنا ہے، دینا، ضرورت محسوس کر کے خود اس کی مدد کرنا ہے. اس کے بولنے کا آپ انتظار کر رہے تو کیا آپ دوست کو ذلیل دیکھنا چاہ رہے؟ ایسے حضور نے فرمایا کہ مہمان نوازی کرو دوستیوں میں. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تم میں سے جو بھی اللہ پہ اگر تم کو ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، تو مہمان نوازی کرو، خوب مہمان کی عزت کرو. جس کو بھی آخرت پہ یقین ہے وہ یقیناً یہ کرے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الرقاق، مسلم شریف میں بھی، مسند احمد میں بھی. ایک محدث گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. تو ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں بغداد سے لے کر خراسان، ایک دوسرا ملک، پورے سفر میں ان کے ساتھ تھا. لمبا سفر، ملکوں کا سفر، لیکن کسی ایک وقت کے کھانے میں بھی میں نے ان کو اکیلا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب تک کچھ لوگوں کو مہمان نہیں بناتے تھے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک وقت بھی اپنے گھر پہ رہ کے مہمان نوازی کرنا تو آسان ہے، لیکن جب آدمی سفر پہ ہوتا ہے، لمبے سفر پہ ہوتا ہے، تو وہاں پیسوں کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مشکل حالات ہوتے ہیں سفر میں، پیسے خرچ ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو، اس کے باوجود ان کی طبیعت میں ایسی مہمان نوازی تھی کہ کسی ایک وقت بھی بغیر مہمان کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اب یہ تہذیب ختم ہی ہو گئی ہمارے اندر، بالکل روکھے ہو گئے ایک دم. ایسے نہیں ہوتے مومن. حضور کیا بول رہے ہیں؟ ایمان ہے تو یہ ہوگا بول رہے ہیں. جس میں بھی آخرت کا ایمان ہے، اللہ رسول پر ایمان ہے، وہ مہمان نواز ہوگا. اس کا مطلب مہمان نوازی نہیں کر رہا ہے تو ایمان کی کمی ہے، یہی بولنے کا مطلب ہے. ایمان بنا نہیں ابھی تمہارا. اور مختلف احادیث ہیں، اب میں احادیث تو نہیں سنا پاؤں گا، وقت ہو رہا ہے. لالچ سے حضور نے روکا، کسی سے دوستی ہو جائے تو لالچ نہیں ہونا، میرا دوست ہے مدد کرے تو اچھا تھا. اب آہستہ کھینچنا شروع کرے، ہاں گنا میٹھا ہے تو جڑ سے چوسنا شروع کر رہے اس کو، ہاں وہ تو جڑ سے جڑ کاٹ دیں گے تو پھر گنا پھر بنے گا کیسا. پھر جلد بازی نہیں ہونا دوستی میں، جلدی روس گئے، جلدی ناراض ہو گئے، جلد بازی سے نہیں چلے گی دوستی، ٹھہراؤ چاہیے. اور ایک خاص پوائنٹ ہے، دوستوں کے بیچ میں رازوں کی حفاظت ہونا چاہیے. دوست سمجھ کے وہ بیچارہ آپ کا دوست اپنے دل کے دکھڑے سناتا، راز کی باتیں بھی بتا دیتا، مشورے کرتا آپ سے، تو اب آپ کا سینہ جو ہے اس کے رازوں کا قبرستان بن جائے. کبھی اس کا راز دوستوں کو نہیں بولنا چاہیے، وہ آپ کو امانت سمجھ کے اس نے بتایا. اور دوستی میں معاف کرنے کی صفت رہنا، دوستوں کے ساتھ بھی یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو دوستی چلتی کیا. نظر انداز کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور خود بھی اپنا مزاج معذرت کا ہونا چاہیے. کوئی ایسی حرکت ہو گئی، ایسی کوتاہی ہو گئی کہ میرے دوستوں کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، خود آگے بڑھ کے معافی مانگنا، معذرت، اپنا عذر بیان کرنا. یہ نہیں کہ میں آج تو دوستی ہے نا، اس واسطے میں برا نہیں مانتا سمجھ کے ایسا کرا. وہ کب تک کام کرتا اس کا شاک آبزرور، ایک دن تو ڈھیلا ہو جاتا. تو اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو خود آگے بڑھ کے دوستوں سے معذرت کرنے کی بھی طبیعت ہونا چاہیے، بے حس نہیں ہو جانا چاہیے. دوست ہے نا چل جاتا، دوست ہے نا چل جاتا، وہ تو دن ٹوٹ جاتا ہے ایک نہ ایک منٹ. تو دوستی میں بھی حساس رہنا چاہیے، میری وجہ سے کچھ تکلیف پہنچ رہی تو جلدی عذر بیان کر، فلاں مجبوری تھی اس لیے میں آنے میں دیر ہو گئی، یا فلاں موقع پہ ذرا موڈ خراب تھا میں زور سے بول دیا. خود بھی معذرت کرنے کی عادت ہو دوستی میں، اور اگر دوست ہم سے عذر بیان کر رہا ہے تو اس کو قبول کرنے کی عادت ہو. وہ بول رہا تھا کہ ذرا میں بزی تھا اس وجہ میں نہیں آ سکا، میں ذرا پریشان تھا اس لیے میں صحیح طور پہ ریئیکٹ نہیں کر سکا، آپ سے تعلق صحیح نہیں رکھ سکا. وہ کبھی عذر کر رہا ہے تو عذر قبول کرنا چاہیے. حضور نے تو فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان آپ کے سامنے کوئی عذر کر رہا ہے، کوئی مجبوری بیان کر رہا ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ظالمانہ ٹیکس لگانے والے کو جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے. فرمایا معذرت قبول نہیں کرنے سے. تو بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ دینی دوستی کا موضوع کوئی اجنبی موضوع نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث میں بکھرا ہوا ہے، یہ مسلمان سوسائٹی کی خصوصیت ہے یہ. اور ایسے ماحول میں ہی ایک صحیح شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. ہر آدمی اکیلا اکیلا جی رہا ہے، اس میں مومنانہ شخصیت بنتی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کے سامنے جو گزارش رکھی جا رہی ہے کہ دوستیاں کیجئے، چھوٹے چھوٹے حلقے دوستی کے بنائیے، امت کی بہت ضرورت ہے اس وقت، متحد ہونا بہت ضروری ہے اگلے دنوں میں امت کی حفاظت کے واسطے. اور چاہے دنیا کے حالات جو بھی رہیں، ایک سچا مسلمان بننے کے لیے بھی دوستی کے حلقے ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ گزشتہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی تو اس علاقے سے اپنے پیراماؤنٹ سے تقریباً 160 لوگوں نے نام لکھایا کہ ہم دوستی میں حصہ لیں گے، مگر اس میں سے کچھ لوگ آ سکے، کچھ لوگ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو ابھی آپ کے سامنے گزارش یہ ہے کہ جن حضرات نے گزشتہ ہفتہ یہاں سلپ لے کے یہاں سے گئے ہیں، اپنا فون نمبر لکھایا ہے مگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، کافی لوگ نہیں بھی آ سکے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اب کے اتوار کو 10:30 آ جائیں تو پھر وہ لوگ ایک آپس میں بیٹھ کے تعارف کرا کے اپنی دوستی کے حلقے بنا سکتے ہیں. گزشتہ اتوار کو جو لوگ آ گئے تھے ماشاءاللہ، ان کی ایک تو اتوار کی بھی ملاقاتیں ہو گئی، پھر آج کل میں بھی کسی کی کل، کسی کی آج ہے، کسی کے پرسوں ملاقاتیں ہوئی، تو وہ لوگ بہت خوشی کا اظہار کیے، ہم نہیں سمجھے تھے اتنا اچھا رہتا ہے. تو ابھی تو یہ شروعات ہے، آپ مل کے رہنا سیکھیے پھر جینے کا مزہ آئے گا. آج کل لوگ کیا ہے، زندہ انسانوں کو چھوڑ کر انٹرٹینمنٹ کیا ہے، تصویروں سے کر رہے ہیں، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے، یہاں کی نیوز، وہاں کی نیوز، ساری دنیا کی تصویریں دیکھ کے دل بہرا رہے. ارے تصویر میں جان ہے کہ زندہ انسانوں میں جان ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں تفریح کیا ہے اسلام میں؟ تفریح کیا ہے؟ سینما نہیں دیکھنا، فلم نہیں دیکھنا، سرکس نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا، تو کرنا کیا؟ کیا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اسلام میں؟ تو ہے. کیسا ہے؟ زندہ انسانوں سے ہے. زندہ انسان. کھیل کود ہونا چاہیے، تفریحات ہونا چاہیے، دعوتیں ہونا چاہیے، مذاکرے ہونا چاہیے، جو جو خوشی کے انسانوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کرو اس کا ایک رزلٹ آئے گا. اپنا وقت آپ کی تفریح کی تفریح ہو جائے گی، انسانیت جڑ جائے گی، ایک دوسرے سے لگاؤ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے مسئلے حل ہوں گے، انسانیت کے بھی نفع ہوگا، انٹرٹین پہ ہو جائے گا. یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ سب کو سارے انسانوں سے کاٹ کے لہو لعب میں لگا دیا. آج جو ہے فون ایک ایسی چیز ہو گئی، سیل فون کیا ہے؟ ہیل فون، جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا آلہ ہو گیا. آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی فون لے کے ان سے کٹ جاتا ہے، ان کو وقت نہیں دے پاتا. بچوں کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کو ہم اس کو ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو بس بیوی کو فرصت نہیں ہے شوہر کو دینے کے لیے وقت. ایسی لت لگ جاتی ہے تصویروں کی، کیا ہے سیریل؟ کیا ہے بنے بنائے افسانے، جھوٹے افسانے، سیریلس ہو، فلمیں ہوں، ایک جھوٹ ہے، ایک بنی ہوئی چیز ہے، ایک اچھا خاصا آدمی اس میں اپنا وقت لگا رہا ہے. آپ دینی دوستیاں کیجئے، کتنی اس کے اندر انٹرٹینمنٹ ہوگا، مزہ بھی آئے گا، روح کو بھی مزہ ہوگا، ہر طرح کا نفع ہوگا. تو بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جینے کا مزہ اگر چاہ رہے ہیں نا تو نیکوں کو دوست بناؤ، اس میں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. حضور نے خود فرمایا دین کا مزہ آ جائے گا، حضور نے فرمایا دینی دوستی کرو. وجد بہن حلاوت الایمان، جو اللہ کے واسطے کسی سے دوستی کرے گا اس دوستی کی وجہ سے اس کو ایمان کا مزہ اللہ دکھائیں گے، اور زندگی میں آپ کی برکت ہوگی اس سے. آپ اکیلے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ ایک دس کے دوست ہیں، دس آپ کے دوست ہیں تو آپ کی ہمت بڑھے گی، آپ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں گے اور زندگی میں برکت دیکھنے کو ملے گی، امت قوت والی ہو جائے گی. آج اخبارات میں پڑھتے ہیں تو منہ کو جو ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے، ایسے ایسے اچھے مضامین آتے ہیں، لوگ بہترین پلانز پیش کرتے ہیں اخبارات میں کہ اس وقت موجودہ حالات میں امت کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. آج کے اخبار میں بھی پروفیسر محسن عثمانی صاحب کا بہترین مضمون آیا کہ ایسے حالات ایسے بالکل بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے، اگر یہ دلتوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں مسلمان تو بہت فوائد ہیں. انہوں نے بہت اچھا امید بھرا مضمون لکھا، مگر کون کرے گا؟ ہم لوگ تو ٹکڑے ٹکڑے ہیں نا. تو اچھی اچھی تجویز، ہمارا جو تھنک ٹینک ہے، ہمارے جو سوچنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بہترین ترکیبیں ہیں امت کو اوپر اٹھانے کی، مضبوط بنانے کی، مگر یہ پورے تھنک ٹینک اکیلے ہیں، کوئی ایک ان کا سننے والا نہیں، امت ٹکڑے ہے. آپ نیچے سے دینی دوستیاں کر کے امت کو مربوط بنائیے، اس کے بعد ہر تھنک ٹینک کو فوج ملے گی کام کرنے والی. کسی تنظیم کے پاس ٹھوس کارکن نہیں ہے، منصوبے ہے خالی، لیکن آپ نیچے سے امت کو جوڑنے کا ایک نظام چلائیے تو آپ ہر تحریک کو فائدہ دے سکتے ہیں، ہر ایک کو آپ کارکن دے سکتے ہیں. پہلے مل کے جینا تو سیکھیں، پہلے یہ تصویروں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں وقت دینے والے بن جائیں تو پھر ہر تحریک کو کارکن ملے گی. تو آپ ذرا اس چیز کی گہرائی کو سمجھیں، یہ وقت کی آواز ہے کہ ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر دینی دوستی کی ٹریننگ کریں. کوئی بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں. ہفتے میں دو مرتبہ ملاقات ہے اس میں، کچھ دیر کی، وہ بھی دلچسپ ملاقاتیں ہیں اور اس کے بہترین نتائج آئیں گے. پر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ تو تم جڑ کے رہو گے تو ہے، تم الگ الگ رہو گے تو میرا ہاتھ تمہارے اوپر. شب قدر کی تعین آ گئی تھی، شب قدر کس رات ہے، لیکن جس وقت فرشتہ بتانے کے لیے آیا دو مسلمان لڑ رہے تھے تو تعین ہٹا دی، نہیں بتائیں گے اب کب ہے شب قدر، لڑتے ہو تم لوگ. تو یہ علامت تھی، بتایا گیا کہ امت میں جب اختلاف رہتا ہے، ٹوٹی ٹوٹی رہتی ہے تو اللہ بہت ناراض رہتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی. تو ضرورت اس بات کی ہے، حالات کا بھی تقاضا ہے، اور کل قیامت میں اللہ کو جا کے جواب دینا ہے کہ ہر طرف امت گھیرے میں آ رہی تھی، تم لوگ پڑھے لکھے تھے، تم لوگوں کو اخبارات معلوم تھے، سب معلوم تھے، پھر امت کو ایک بنانے کی ایک آواز اٹھی، تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو کام آسان ہے، مؤثر ہے، پھیل رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے بھی گزشتہ ارادہ کیا تھا لیکن اتوار کو نہیں آ سکے، وہ بھی تشریف لائیں. اور اللہ تعالیٰ اگر اس وقت کسی کے دل میں بات ڈال رہے ہیں کہ نہیں بھائی جڑ کے چلنا ٹھیک ہے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اتوار کے دن وہ 10:30 تک یہ پہلی منزل پہ آئیں، انشاءاللہ دینی دوستی کے حلقے وہاں بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی بات کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سے پوچھا گیا تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اچھے کپڑے پہننا یا اچھی گاڑی استعمال کرنا، یہ تکبر ہے کیا؟ تو انہوں نے بولا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ ایک بات سمجھ میں آ گئی حق، پھر بھی آدمی اس کو اختیار نہیں کر رہا، یہ تکبر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بات سمجھ میں آئے. ہاں بتا رہے ہیں کہ مسجد کے صحن میں ہمارے کچھ ساتھی نماز کے بعد ملیں گے. گزشتہ تو چار طرف ٹیبل لگایا گیا تھا، جو لوگ بھی دینی دوستی میں حصہ لینا چاہیں ان کو سلپس دی گئی تھی، اب کے صرف صحن میں ایک ٹیبل لگا ہے. تو نماز کے بعد آپ لوگ جانے سے پہلے جن لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آئی، وہ دینی دوستی کے حلقوں میں جڑنا چاہ رہے ہیں، وہ وہاں پر اپنا فون نمبر لکھا کے جائیے، صرف لے کے جائیے. ایک ہی ٹیبل ہے، بیچ میں تھوڑا سا محنت کر کے تکلیف اٹھا کے آپ جا کے وہاں پر اپنا نام لکھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سچی بات پہ غور کرنے کی عمل کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.